درود بریم محمد و آل محمد. یہ فکر کہ ہم لوگ کمال حاصل کرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں اور ہمارا کمال یہی ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں، اس میں اور مادہ پرستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مادہ پرستی میں بھی ایک کمال طلب کرنا ہے، مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے آج 1,00,000 روپے کماتا ہے، کل 1 کروڑ کمائے، 1 ارب کمائے، آج اس خطے کا مالک ہے کل اس خطے کا مالک بن جائے، یہ بھی ایک کمال ہے۔ لیکن اس کمال میں جو مادہ پرستی کر رہے ہیں، چاہے وہ دولت سے ہو، چاہے وہ طاقت سے ہو، چاہے وہ شہرت سے ہو، ایک مشکل ہے۔ مرد پرستی کی ہر چیز محدود ہے، دولت دنیا میں محدود ہے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں دولت بہت ہے، جتنی بھی ہو لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ تو نہیں ہے. شہرت کتنے انسانوں کو ملنی ہے؟ ظاہر کچھ لوگ ہوں گے جو شہرت پائیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جن کے درمیان شہرت ملے گی، چند لوگوں کو شہرت ملے گی، طاقت کتنے لوگوں کو ملے گی؟ ایک حاکم ہے، ہزاروں محکوم ہیں، سب محکوم تو حاکم نہیں ہو سکتے. تو دنیا پرستی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مادہ پرستی کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب محدود ہیں. اگر ان محدود چیزوں کو لینا کمال بنے تو جو کمال پہ پہنچنا ہے، کچھ لوگوں کو کمال سے محروم کرنا پڑے گا. اگر مجھے دولت چاہیے، زیادہ چاہیے، بہت زیادہ چاہیے، کچھ لوگوں کا پیٹ کاٹنا پڑے گا، ان کو ان کے حق سے محروم کرنا پڑے گا. اگر مجھے شہرت چاہیے، سب کو شہرت نہیں ملنی، کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلنا پڑے گا، خود شہرت کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. طاقت چاہیے، کچھ لوگوں کو طاقت سے محروم کرنا پڑے گا، ان کے ارادے محروم ہو جائیں گے، میں طاقت حاصل کروں. جو بھی مادہ پرستی کی بنیاد پہ ہدف بنائے گا، یقیناً جنگ لے کر آئے گا، یقیناً جنگ ہوگی. عرض ہوا، چونکہ جو کمال کا راستہ ہے وہ محدود ہے اور لوگوں کی خواہشات لامحدود ہیں، تو وہ جنگ کریں گے. لہذا مادہ پرستی کی بنیاد پر دنیا میں کبھی بھی امن نہیں آئے گا، کبھی امن نہیں آئے گا. مثلاً جو لوگ یہ نعرے لگاتے بھی تھے کہ ڈیموکریسی کے نام پر امن آئے گا، انسانی حقوق کے نام پہ امن آئے گا، اس پہ امن نہیں آنا ہے، چونکہ بنیاد مادہ پرستی ہے. مادہ پرستی بنیاد ہے تو دنیا میں جنگ ہونی ہے، بلوا ہونا ہے. ایک ملک ایکسپورٹ زیادہ کرے گا، اس ملک کی یقیناً دوسرے ملک جہاں وہ ایکسپورٹ کرے گا اس کی امپورٹس بڑھیں گی. تو اگر ہر ملک چاہے کہ میرے پاس صرف ایکسپورٹ ہو، امپورٹ نہ ہو، تو وہ دنیا کی ایک طاقت بن جائے گی، باقی لوگ محروم رہ جائیں گے، خود بخود جنگ ہوگی. مادہ پرستی کی بنیاد پہ جنگ ہوگی. الہی نظام میں خوبی ہے کہ خدا نے جس چیز کو کمال قرار دیا ہے اس کو لامحدود قرار دیا ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. مثلاً آپ اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے کمالات میں سب سے نیچے سے شروع کرے، جو مولانا انتہائی خوبصورت ایک جملے میں ارشاد فرمایا تھا، اپنے نفس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ خدائی نظام کے اندر جو سب سے کم قیمت ہے وہ جنت ہے جو تم نے اپنے ذہن میں سوچی ہوئی. ہماری جنت کیا ہے؟ حور و قصور، سیب، انگور، انار، دودھ اور شہد. فرمایا اپنے نفس کی قیمت اس سے کم مت لگانا. اچھا، اب اگر سب سے کم قیمت کو دیکھیں جو جنت ہے، اگر کوئی کہے کہ میں آخرت کے نظام میں داخل ہوا، پہلے پر ہی رک گیا، جو جنت ہے محدود ہے یا لامحدود ہے؟ میں نے 10 محل بنائے تو کسی کا ایک محل کم کروں گا کیا؟ نہیں. آپ نے 1000 محل بنائے تو کسی اور کے ایک محل کی دیوار بھی کم نہیں ہوگی. آپ جتنا کچھ بناتے چلے جائیں گے وہاں پر کوئی محدودیت نہیں ہے. آپ کو اس کمال کو لینے کے لیے جنگ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کمال میں خدا نے خوبی یہ رکھی ہے کہ جو جتنے اور لوگوں کو کمال پر پہنچائے گا اس کا اپنا کمال بڑھتا چلا جائے گا. لہذا سب سے بڑا کمال نبی اکرم کی ذات مقدس کے اندر ہے. درود ذات میں سب سے زیادہ کمال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بے تحاشا لوگوں کو کمال کی طرف ہدایت فرمائی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر ساتھ چلے. اب اس کمال میں خوبی یہ ہو گئی کہ جو میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم دوڑ میں ہوتے ہیں، ریس میں، فنش لائن پر ایک آدمی نے پہنچنا ہے. اگر کوئی واقعہ خود غرضی دکھائے تو دوسروں کو دھکا دے گا تاکہ خود آگے بڑھے. یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں وہ جیتے گا جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر فنش لائن پر پہنچے گا، لے کر پہنچے، اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ کامیاب ہے. تو یہ کامیابی ہمیں مثلا انبیاء نے دکھائی، آئمہ نے دکھائی، کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کر پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کی بندگی کی طرف. یہی ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. اگر ہم اس کمال کو سیکھ لیتے ہیں پھر نزاع نہیں ہے، جنگ نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر مادہ پرست نظام، سرمایہ دارانہ نظام، امریکہ اور یورپ کا موجودہ نظام یہ دنیا کو سوائے جنگ کے کچھ نہیں دے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, تمام تر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں, اقوام متحدہ سے لے کر نہیں معلوم کون کون سے اداروں تک. کیا جنگ کم ہوئی ہے؟ کس خطے میں جنگ نہیں ہے اس وقت؟ ٹیلی کمیونیکیشن بڑھ گئی, ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی, ٹیکنالوجیز بڑھ گئیں, اویئرنیس بڑھ گئی, اس کے باوجود جنگیں کم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جنگوں کی بنیاد مادہ پرستی ہے. مادہ پرستی ہوتے ہوئے جنگ ختم نہیں ہوگی, لیکن اگر کوئی واقعا آخرت پرستی پر بنیاد بنا لے, خدا پرستی کے اوپر بنیاد بنا لے, اب کسی کو شکست دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو شکست نہیں دینا ہوگا. پھر میں نے آپ کی خدمت میں نظریاتی گفتگو عرض کی, یہ ایک عام آدمی کی زندگی سے لے کر بین الاقوامی امور تک ایسا ہی ہے. اگر پانچ ملک مادہ پرستی پر مبنی ہیں, یہ پانچوں ایک دوسرے سے لڑیں گے, کبھی اتحاد کریں گے کبھی لڑیں گے انہیں ظالموں کی طرح. امریکہ اور یورپ اسلام کے مقابلے میں متحد ہو جائیں گے, پھر بعد میں خود بھی لڑیں گے. یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں مثال کے طور پر جنگ میں مبتلا کر کے ان کی زندگی سنور جائے گی, نہیں, خود بھی ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. لیکن اگر الہی نظام پر ملک بننا شروع ہوئے تو آئیڈیل ایک تو یہ کہ ہمیں ملکوں کی ضرورت نہیں ہوگی. آئیڈیل الہی نظام باؤنڈریز نہیں بنائے گا, خدائی نظام میں باؤنڈریز قبول نہیں ہے. اور اگر آج مثال کے طور پر فرض کیجئے چند ممالک آتے ہیں اللہ کے نام پہ جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو باؤنڈریز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی وجہ یہ کہ نظام کفر کے ہاتھ میں ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ الہی نظام کے اندر باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے. الہی نظام کے اندر اللہ کے بندے ہیں سب کے سب, اور خدا ممتاز کی دیوی میراث کے اندر سب مشترک ہیں. خدا ممتاز کی میراث میں سب شریک ہیں, تو باؤنڈریز کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جنگ کا کوئی تصور بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں کسی کو کیوں قتل کرنا پڑے جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمال پہ پہنچے, ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس الہی نظام کے سامنے کچھ لوگ ظلم کریں گے, اس ظالم کا راستہ روکا جائے گا, وہاں پر یہ ہوگا کہ مقابلہ بھی کرنا پڑے گا. لہذا مثال کے طور پر امام جب تشریف لائیں گے شروع میں بے تحاشا جنگیں کرنی پڑیں گی. کیوں جنگیں کرنی پڑیں گی؟ ظلم کا مقابلہ کرنا پڑے گا, ظلم حملہ کرے گا. اس ظالم کے سامنے امام تسلیم نہیں کریں گے. خوبی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جو فکر ہمیں مل رہی ہے امام کے وجود مقدس کے ذریعے سے, وہ یہ ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو گے تو جیت ہوگی. ظلم کے سامنے جھکنے سے جیت نہیں ہوتی. ظالم اپنی طبیعت میں حریص ہوتا ہے, اپنی طبیعت میں لالچی ہوتا ہے. اگر ذرا سا بھی چانس دیکھے کہ دو آدمی سر جھکا سکتے ہیں, ظلم بڑھاتا ہے, دیکھتا ہے دو آدمی سر جھکائیں گے. اچھا اگر امکان نظر آئے کہ دس آدمی سر جھکائیں گے, ظلم اور بڑھائے گا. یعنی اگر ہم ظالم کے ساتھ ڈیلنگ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ دو آدمی سر جھکا لیتے ہیں باقیوں کو وہ جان چھوڑ دے گا, ظالم ایسا نہیں ہے. ظالم حریص ہے. دولت کا ظالم بھی حریص ہے, طاقت کا ظالم بھی حریص ہے. دولت کا ظالم حریص ہوتا ہے, اگر اس کو پتا چلے آپ کی جیب میں کچھ سکے ہیں, یہ نہیں سوچے گا مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے, آپ کے پاس کیوں ہے, آپ سے نکلوانے کی کوشش کرے گا. اسی طرح طاقت کا ظالم بھی ہوتا ہے. طاقت کا ظالم اس پہ اکتفا نہیں کرے گا کہ دو آدمیوں کے سر جھک گئے, نبے لوگوں کو چھوڑ دے, نہیں, نبے لوگوں کے سر کیوں اٹھے ہوئے, ان کو بھی جھکائے گا. اس کے سامنے صرف ایک مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کوئی سر نہ جھکائے, مقابلہ کرے. صرف ایک راستہ ہے. ظلم کے سامنے صرف ایک راستہ ہے, مقابلہ. جب تک ہم مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظالم کے سامنے مذاکرہ راستہ ہے, ہماری مشکل ہے, ہم نہیں جیت پائیں. ہاں یہ ہے کہ جب آپ ظالم کا مقابلہ کریں گے, اس میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے, اس نے میدان چھوڑ کے جانا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اگر تم ان کے ساتھ مقابلے پہ آؤ گے یہ یقیناً میدان چھوڑ کر جائیں گے, یہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا یہ لوگ مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی عزیز ہے. اصل یہودیت کا حل یہی بتایا قرآن کریم نے. سورہ جمعہ کے اندر کہتا ہے کہ اگر یہودیوں سے سمجھتے ہو کہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, ان سے کہو موت کی آرزو کریں. لن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم, جو انہوں نے اعمال انجام دیے ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے یہ اللہ کے مبعوث بندے ہیں, مریں گے تو خدا حساب لے گا, لہذا کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے. ہمارے اور آپ کے پاس یہ ایک راستہ ہے. الحمدللہ ہم تعداد میں بہت ہیں, جوش و جذبے میں بہت ہیں, کفر کے سامنے, منافقت کے سامنے تعداد اتنی نہیں ہے کہ ہم کہیں ہم کچل جائیں گے. الحمدللہ تعداد بہت ہے, صرف ایک مشکل ہے, ہم نے مقابلہ کرنا نہیں سیکھا ہے. کچھ دور ہمارے اوپر ایسے گزرے ہیں جس میں ہم سے گویا یہ کہا گیا ہے کہ اگر تسلیم ہو جاؤ تو معاملہ حل ہوگا. نہیں, حل نہیں ہوگا. پچھلی 100 سال کی تاریخ بتا رہی ہے, 100 سال میں کم کر کے کہہ رہا ہوں, تقریباً 400 سال ہو گئے دنیا اسلام کو ان کے ہاتھوں پستے ہوئے. 400 سال سے مسلمان پس رہا ہے ان کے ہاتھوں. اور میں بار بار جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, خدا کا شکر ہے کہ میں اور آپ پچھلی نسل میں نہیں تھے. جو پچھلی نسل کے بزرگوں نے جھیلا ہے وہ بہت برا تھا. دنیا اسلام کا ایک ایک ملک کفر کے ہاتھ میں تھا, ایک ایک ملک کفر کے ہاتھ میں تھا. ہمارے پاس سر اٹھانے کی طاقت نہیں تھی. الحمدللہ گزشتہ 25-30 سال کے اندر حالات بہت تبدیل ہو گئے. آج کے جوان کو پتا ہے کہ اگر میں سر اٹھاؤں تو میرے سامنے کچھ مثالیں ہیں جنہوں نے سر اٹھا کر کفر کو جھکا لیا. اب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں, پہلے مثالیں نہیں تھیں. البتہ پہلے بھی اگر کوئی چاہتا تو اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھتا تو اس کو یہی درس ملتا کہ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. سر سر بلند ہو, فخر سے دیکھو, ظلم کا مقابلہ کرنا سیکھو. اب یہ ہمارے سامنے راستہ ہے. پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے غلط مطالبات کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے تو ان کے مطالبات ختم ہو جائیں گے. نہیں, ان کے مطالبات صرف ایک صورت میں ختم ہوں گے, ہم اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں. جب ہم اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں گے یہ ہم کو اپنی غلامی میں گھسیٹ لیں, نعوذ باللہ تعالیٰ, اس وقت خوش ہوں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اس سے پہلے صرف ایک راستہ ہے, آپ اپنے جائز حق کے لیے مقابلہ کریں گے. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا پلاننگ کے مرحلے میں, جس کی یہ موقع نہیں ہے لیکن میں چند پوائنٹس پلاننگ کے عرض کرتا ہوں ایسی جگہ پر بھی تاکہ ہم لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں یہ طے کرنا ہوگا ہماری ریڈ لائنز کون سی ہیں, وہ خطوط کون سے ہیں جن کے پیچھے ہم نہیں آ سکتے. ہر انسان کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, کبھی وہ آگے جاتا ہے کبھی وہ پیچھے آتا ہے, لیکن ہمیشہ اس کو یہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میری ریڈ لائن کون سی ہے, اس کے پیچھے میں نہیں آؤں گا. آپ کو دشمن کو یہ سمجھانا پڑے گا, مخالفین کو سمجھانا پڑے گا آپ کی ریڈ لائن کیا ہے. آپ کو اپنی ریڈ لائن اسٹرانگلی ڈرا کرنی پڑے گی تاکہ ہم دشمن کو یہ بتا سکیں کہ اگر اس سے پیچھے لانے کی کوشش کرو گے تو تم بھی نہیں بچو گے. یہ ہمیں سمجھانا پڑے گا. میرا اپنا یہ خیال ہے اس وقت کے موجودہ حالات کے اندر ہمارے جلوس فی الحال ہماری ریڈ لائن ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں آ سکتے. ہمیں ان لوگوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ تم کوئی بھی پلاننگ اگر اس لیے کر رہے ہو کہ ہم اس سے پیچھے آئیں گے, ہم اس سے پیچھے نہیں آ سکتے. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آ سکتے. کیوں نہیں آ سکتے؟ سید الشہداء کے اس جملے کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میرا جیسا یزید کی بیعت نہیں کرے گا, جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گی. جس سید الشہداء کے ہم ماننے والے ہیں وہ ہمیں پیچھے نہیں آنے دیں گے, ہم نہیں آ سکتے. درود محمد والے جب ان کے سامنے ثابت ہو جائے گا کہ یہ قوم پیچھے نہیں آئے گی تو وہ امتحان دیں گے, کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ اپنے دعوے کے اندر مضبوط نہیں ہے, دعویٰ کر رہے ہیں استقامت نہیں دکھائیں گے, تو وہ آپ کا امتحان دیں گے. جب وہ امتحان دیں گے تو ان کے سامنے دو راستے ہوں گے, وہ کس ریڈ لائن کو گزارنا چاہتے ہیں, وہ کس ریڈ لائن کو گزارنا چاہتے ہیں. وہ جو بھی ریڈ لائن بنائیں گے وہ بنائیں گے جس کے بعد اگر وہ گئے تو ہماری طاقت بڑھ جائے گی. اگر آپ مقاومت زیادہ کرتے ہیں اور دشمن بغیر سوچے سمجھے آپ کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے, ایک موقع پر اس کو نقصان پہنچنا شروع ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حزب اللہ نے اسرائیل کا مقابلہ کرنا شروع کیا. اسرائیل کے سامنے ایک کیلکولیشن, بہت سمپل کیلکولیشن تھی, وہ یہ کہ یہ مقابلہ جذبات پر اور حمایت پر مبنی ہے. ان کی سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ حزب اللہ ایرانی انقلاب کی وجہ سے جذبات میں آ گئے اور ایرانی انقلاب کی حمایت میں اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر دو چیزوں پہ حملہ ہو جائے, ان کے جذبات مجروح ہو جائیں اور ان کی حمایت کے دروازے بند ہو جائیں تو حزب اللہ سرنڈر کر جائے گا. اس میں زیادہ اہم تھا جذبات مجرور کرنا. اچھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم جس کو وہ لوگ کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج, مکمل تباہی, اگر کولیٹرل ڈیمیج میں ڈال دیں گے تو جذبات ختم ہو جائیں گے, پھر یہ لوگ سرنڈر کر دیں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہم مکمل تباہی پر ڈال دیں گے تو اس قوم کے جذبات ختم ہو جائیں گے, یہ لوگ جو جوش جذبے میں اس وقت آئے ہیں ان کے جذبے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور یہ ہمارے سامنے تسلیم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کولیٹرل ڈیمیج کو ٹرائی کیا. انہوں نے 33 دن کسی چیز کو اسپیئر نہیں کیا. اصل اس زمانے میں ان کی بمباری کا جو پیٹرن تھا, جو آپ اگر ٹارگیٹس کو مانیٹر کرتے کہ کن ٹارگیٹس کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, وہ صاف دکھا رہا تھا کہ ارریشنل بیہیویئر, یعنی اس ٹارگیٹ میں کوئی آبجیکٹو نہیں تھا سوائے ایک کہ تباہی لے کے آنے, سوائے تباہی کے کوئی ہدف نہیں تھا. وہی کام جو امریکہ نے عراق کے اندر کیا تھا اور اس کو لیٹرل ڈیمیج پر عراق تسلیم ہو گیا تھا. تو انہوں نے یہاں پر اس کام کو کیا اور یہ دیکھا کہ یہ کس لائن تک تسلیم ہوں گے. حزب اللہ نے ثابت کیا کہ وہ اس تمام تباہی پر تسلیم نہیں ہوں گے. ایک موقع پہ جا کے اسرائیل نے یہ اندازہ لگایا کہ وہ اسرائیل اپنی ریڈ لائن سے باہر آ چکا ہے, کیونکہ اب جنگ اس کو فائدہ نہیں دے رہی, نقصان دے رہی ہے, تو انہوں نے جنگ بند کر لی. ہمیشہ دشمن کولیٹرل ڈیمیج کے بعد ایک جگہ پہنچتا ہے اور وہ اندازہ لگاتا ہے کہ ان کی مقاومت اس لیول پر آ گئی ہے کہ اب اگر مزید حملے کیے تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, ان کو فائدہ ہوگا. حزب اللہ نے 33 دن کی مقاومت میں ان کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب اگر اسرائیل جنگ جاری رکھتا تو زیادہ نقصان حزب اللہ کا نہیں تھا, اس کا تھا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ ایک اسٹرائک کر گئے ہیں عاشور کے دن, آپ کے اوپر ایک حملہ کیا انہوں نے. انہوں نے آپ کے مقدس ترین دن کو نشانہ بنایا پاکستان کی سب سے بڑی شیعہ نمائش کے اوپر, یعنی شیعہ اظہار کے اوپر. سب سے بڑا پاکستان کا جلوس کراچی کا جلوس ہے, سب سے بڑا کراچی کا جلوس عاشور کا جلوس ہے. تو انہوں نے جو سب سے بڑی نمائش تھی, اظہار تھا, اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. صحیح ہے. اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ آپ سرنڈر کریں اور آپ یہ کہیں کہ چونکہ دھماکہ ہے لہذا ہم راستے کو کم کریں گے, تعداد کو کم کریں گے, حفاظتی امور کے تحت ہم تھوڑی سی عقب نشینی کریں گے. بظاہر بہت عاقلانہ فیصلہ ہے, در حقیقت انتہائی احمقانہ, کیونکہ اس عقب نشینی پر وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ اپنے حملے میں اور تیزی لائیں گے. آپ کو ایک اور دفعہ عقب نشینی کرنی پڑے گی. ہم اسٹریٹجی کے اندر کبھی یہ ڈیزائن دیکھتے ہیں کہ ایک عقب نشینی ایک اور پیش رفت کے برابر ہے, ایک پیچھے ہٹو دو قدم آگے جاؤ. اور کبھی ہم اسٹریٹجی میں یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی عقب نشینی آخری عقب نشینی پر لے کے جائے گی, ایک قدم پیچھے 100 قدم پیچھے جائے گا, کوئی قدم آگے نہیں آئے گا. یہ وہ کیس ہے. ہم ایک قدم پیچھے آئیں گے 100 قدم پیچھے جائیں گے, ایک قدم بھی آگے نہیں آئے گا ہمارا. لہذا اب یہاں پر آپ کے سامنے ہمارے سامنے دو راستے ہیں, یا عقب نشینی جس میں مسلسل عقب نشینی کرنی پڑے گی. اور اگر کراچی نے عقب نشینی کی, میں آپ کو گارنٹی سرچ کر رہا ہوں پورا پاکستان عقب نشینی کرے گا, پوری پاکستان کی شیعہ کو ضرب لگے گی. دوسرا راستہ یہ کہ آپ سٹینڈ کریں, یہاں پر مقاومت دکھائیں. اچھا اس مقاومت کو اتنی طاقت سے دکھائیں کہ وہ ڈر جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج پہ نہ جائے. اس طاقت سے دکھائیں کہ اس کو یہ پتا چلے کہ یہ آپ کی ریڈ لائن ہے, اگر آپ نے اس ریڈ لائن کو کراس کیا ہم نیچے نہیں جائیں گے, ہمارا جذبہ اور پھیلے گا. صحیح ہے. اچھا اگر آپ نے طاقت کے اظہار میں کوتاہی دکھائی تو وہ کیا سمجھیں گے. بہت معذرت چاہتا ہوں, یہ اسٹریٹجک ڈسکشن یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے سامنے کہ پبلک کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. اگر ہم نے طاقت کا اظہار نہیں کیا اور ہم نے کھوکھلا نعرہ لگایا تو وہ کس بات میں دلچسپی لیں گے. کولیٹرل ڈیمیج میں بڑا حملہ کریں گے, بہت بڑا حملہ کریں گے. اس وقت 45 مارے ہیں, اگلے دفعہ میں سینکڑوں ماریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہرس آئے گی کہ شاید دعویٰ کھوکھلا ہے تو ڈرانے پہ ڈر جائیں گے. صحیح ہے. اگر آپ کا دعویٰ کھوکھلا ہوا وہ بڑا حملہ کریں گے, بہت بڑا حملہ کریں گے, اور دعویٰ کھوکھلا ہوا تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, پھر آپ کی نعوذ باللہ تعالیٰ شکست تام ہو جائے گی, مطلق شکست ہو جائے گی, ایبسلوٹ ریٹریٹ ہو جائے گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ طاقت کا دعویٰ کریں, اور نہ صرف دعویٰ کریں بلکہ مکمل طاقت کے ساتھ میدان میں آ جائیں. اب ان کے سامنے ایک ریڈ لائن ڈرا ہوگی کہ اگر ہم ڈیمیج پہ آتے ہیں, فردر ڈیمیج پر, तो इनकी ताकत कम होगी या बढ़ेगी? आपने उनको ये बताना है कि आपके किसी भी हमले के नतीजे में हमारी ताकत बढ़ेगी। ये हमला रोकने का वाहिद रास्ता है, ये हमला रोकने का वाहिद रास्ता है। आपके सामने दो दुश्मन हैं, एक असलहे में कमजोर है, एक असलहे में मजबूत है। जो असलहे में कमजोर है उसके सामने असलहे में मजबूत दुश्मन को बताने के लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, वो ये कहे कि अगर तुमने असलहा इस्तेमाल किया तो मेरे असलहे में इजाफा होगा, मेरी ताकत में इजाफा होगा। आपके पास सिखाने का सिर्फ एक रास्ता है, आप मैदान में आ जाइए, भरपूर ताकत के साथ मैदान में आ जाइए। अगर आप भरपूर ताकत के साथ मैदान में उतर आए, आपके दुश्मन को यह पता चलेगा कि इनको जर्ब लगाने से हौसला कम नहीं होता, हौसला बढ़ता है। और ये चीज आप कहां से सीखेंगे? ये आप सईदुल शोहदा से सीखेंगे, ये आप सईदुल शोहदा से सीखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तसर सा तालिबे इल्म होने के नाते आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, सईदुल शोहदा ने हमारी सारी स्ट्रेटजीज को ड्रॉ किया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ये देखना होता है सईदुल शोहदा ने इस मौके के लिए क्या नुस्खा दिया हुआ है। सईदुल शोहदा का नुस्खा बहुत वाज़ेह है, सब कुछ लेकर मैदान में उतर आओ, पूरी ताकत लेकर मैदान में आ जाओ। अब दो रास्ते हैं, या वो हमें कुचल गए तब भी हम जिंदा हैं क्योंकि हमने सर नहीं झुकाया, और यह हमारी ताकत काम कर गई। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आपके पास सदियों के बाद, मैं इसको सदियों के बाद इतिहास से कहता हूँ, जो दो ढाई साल चलेगा मेरा अपना ही ख्याल है, वो लोग एक जगह पे करेंगे, फिर दूसरी जगह ट्राई करेंगे, फिर तीसरी जगह ट्राई करेंगे। छोटी जगहों को वो निपटा चुके हैं, आप फाइनल हैं, छोटी जगहों को सबको निपटा चुके हैं वो, अब आप फाइनल स्टेज हैं। अगर खुदा ना करे आपने यहाँ पे कमजोरी दिखाई, हम 25-30 साल का फैसला कर गए कि हम रिट्रीट कर गए, लेकिन अगर आपने मुकाबलत दिखाई, वो समझ जाएंगे कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पे ज़र लगानी है, वो कुछ और करेंगे, उनकी स्ट्रेटजी तब्दील होने पे मजबूर हो जाएंगे। हमेशा दुश्मन के मुकाबले के लिए स्ट्रेटजी पे ज़र लगाएं, उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर ज़र लगाएं, उसको अपने मंसूबे को तब्दील करने के ऊपर मजबूर कर डालें। आप सिर्फ एक तरह से मजबूर कर सकते हैं, वो ये मन रास्ता। और मैंने सारा आपकी खिदमत तफसील से इसलिए अर्ज़ किया कि आपको अच्छी तरह पता हो कि आप चेहलुम के दिन क्या करने वाले हैं, आप चेहलुम के दिन अपने अगले 30 साल का मंसूबा तय करने वाले हैं। अगर आपने जरा सी भी सुस्ती दिखाई, आप आगे बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप हरगिज सुस्ती मत दिखाएं, आप मैदान में उतरें, पूरी ताकत से उतरें, दुश्मन के सामने आए। और ये जो कफन की तजवीज़ आई, ये बेहतरीन तजवीज़ है दुश्मन को सामने करने के लिए। देखो क्या उसे सब का सब आपके पास तैयार है। पूरी तारीख इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन से बढ़कर कोई मुजाहिद नहीं है, पूरी तारीख इस्लाम में सैयदुल शहदा से बढ़कर कोई शहीद नहीं है। आपके पास सैयदुल शहदा और अमीरुल मोमिनीन के होते हुए किसी आइडियल की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आपके सामने तैयार है इनके रास्ते पर चलने के लिए। और मुझे एक बात से बहुत खुशी होती है, यकीन फरमाइए, मैं फिर बार बार अर्ज करने में मजबूर होता हूँ, हम लोग इस काफ़ी अरसे से साथ हैं, 25-30 साल से तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। 30 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे कभी हमारी कौम में इतना जज्बा आएगा कि वो इस तरीके से गुफ्तगू करेंगे अपने दुश्मन के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह आज ताकत है। 25 साल पहले जब हम दुनिया की दूसरी कौमों को देखते थे, या मसलन आज से सिर्फ 3-4 साल पहले जब दुनिया की दूसरी कौमों को देखते थे कि वो सब खड़े हुए हैं, मुट्ठी बना के नारा लगा रहे हैं, दुश्मन के सामने ताकत का इजहार कर रहे हैं, तो हम सोचते थे कि शायद पाकिस्तान में ये वक्त पता नहीं कब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुताबिक दिखाया, इस कौम के अंदर दिखाया कि देखो इस कौम के अंदर शऊर आ रहा है, इस कौम के अंदर बेदारी आ रही है। आप इस कौम के रैलीज के ऊपर तवज्जो फरमाइए। एक जमाना होता था बहुत महदूद तादाद में बगैर किसी जोश व खरोश के लोग कदरे सहमे डरे हुए रोड के ऊपर आया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरी मजबूती के साथ आते हैं। और इन तमाम चीजों में शहादतों की तासीर बहुत ज्यादा है, शहादतों की तासीर ज्यादा, शहीद होने से हौसला बनता है, शहीद होने की तलब से हौसला बनता है। आप शहादत की तलब और आरजू दिखाएंगे, आपके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके दरवाजे खोलेंगे। तो आप बहुत अच्छे टाइम पर हैं, कुछ लोग शहीद हुए हैं, उन शहादतों ने रास्तों को हमवार किया है, और वो लोग फैसला कौन मार के में जाएंगे। और मैं अर्ज कर रहा हूं, काम आसान नहीं होगा, काम मुश्किल होगा। इस मुश्किल काम को कैसे हल करेंगे? चलिए, हमने आज चेहलों के दिन ताकत का इजहार किया, जो अब तक निशानियां समझ में आ रही हैं, आप स्ट्रेटजी में कामयाब हो जाएंगे। आप चेहलों के दिन भरपूर ताकत का इजहार करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इमाम की तरफ से नजर लुत्फ हासिल करने के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुसलसल चेहलों के दिन मुसलसल अपने वक्त के इमाम को याद करते रहिएगा, उनकी नजर लुत्फ चाहिए हमें। अगर आप दुश्मन के दिल में हैबत बिठाना चाहते हैं, अपने इमाम का जिक्र करें, उनके नाम से हैबत बैठती है, उनके नाम से दुश्मनों के दिल लरज जाते हैं। तो आप सिर्फ अपनी ताकत पे इंहिसार ना करें, ना और आप बहुत कमजोर हैं, चाहे लाखों में क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे किसी एक आदमी के पीछे इमाम की दुआ है, फिर वो लाखों पर भारी है, वो लाखों पर भारी है। आप अपने इमाम की ताकत के साथ मैदान में आइए, पूरे इत्मीनान यकीन के साथ अपने इमाम को याद करते हुए उनके जद्द अमजद की असरदारी के अंदर शिरकत कीजिए, फिर आपकी ताकत कहीं से कहीं है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ, मारका ख़त्म नहीं होगा यहाँ पर, इस पर मारका ख़त्म नहीं होगा। कुछ दोस्त अहबाब जो ये सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ चेहलों के दिन का बताया, आगे क्या होगा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आगे सख्त होगा। वो लोग नाउमीद नहीं होंगे इतनी जल्दी, वो बार बार आपका इम्तहान देंगे, बार बार इम्तहान देंगे। अलबत्ता मेरे नज़दीक इस बात का इम्तहान कम है कि चेहलों के दिन गड़बड़ होगी, मेरे नज़दीक इस बात का इम्कान कम है, लेकिन हो सकता है कि वो इतनी हिमाकत करें, हो सकता है कि वो इतनी हिमाकत करें। जाहिर है कि हम सब लोगों को बहुत तैयार होना पड़ेगा। अब हमें करना क्या होगा? चलिए हम चेहलों के दिन करते हैं, चाहे कुछ और मुश्किल बने, चाहे और मुश्किल ना बने, बाद में बन सकती है। तमाम तर कैलकुलेशन ये कह रही हैं कि चेहलों के दिन पर मारका ख़त्म नहीं होगा, ये मारका लंबा चलेगा। उसकी वजह यह है कि इनको ईरान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी है। अगर इनको ईरान के अंदर बहुत बड़ी कार्रवाई करनी है, तो इस खत्ते में शियत की तमाम स्प्रिट को कुचलेंगे ये लोग, यहाँ पर हमारी स्प्रिट को कुचलना चाहेंगे। क्योंकि इनके नज़दीक किसी भी इस कस्म की कार्रवाई का पहला मुकदमा यह है कि यहाँ की आवाम अपनी स्प्रिट में कुचल जाए, आप ना कुचलने दें। दो पॉइंट्स पर फौजी और एक पॉइंट पर नफसियाती हमला ईरान पर हमले से पहले होना चाहिए, एक हिजबुल्लाह के ऊपर और एक इराक पर फौजी, और हम लोगों के ऊपर नफसियाती ज़र्ब, ये उधर होने वाली किसी कार्रवाई से पहले होना चाहिए। बस अगर वो लोग एक बड़े हमले की तरफ जा रहे हैं, तो वो पहले इराक के अंदर और लुबनान के अंदर फौजी कार्रवाई करेंगे। इराक के अंदर फौज उनकी बैठी हुई है, उनको मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्पीड देनी होगी। लुबनान के अंदर वो एक ट्राई कर चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, मुकम्मल ट्राई फिर करेंगे, इसका मतलब है हमारी कैलकुलेशन में इस साल वो वहां पर फिर कुछ करेंगे। तीसरी जगह ये है, यहां जंग नहीं करेंगे, यहां नफ्सियात को इस्तेमाल करेंगे, यह यहां पर छोटे छोटे सानहे ईजाद करके हमें स्प्रिट में शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। उनको पाकिस्तान, उनको ईरान के मशरकी बॉर्डर के ऊपर पुरजोश शिया नहीं चाहिए, उनको दबाव शिया चाहिए। तो अफगानिस्तान की शिया को कुचलने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान की शिया को कुचलने की कोशिश करेंगे। पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो तकरीबन राउंड गुजार चुके हैं। आपके साथ एक खूबी है, आपने 8 साल पहले उनका स्टैंड लिया था, आपने मामले को यहां पर रोक लिया था। 8 साल पहले उन्होंने यहां पर डेली एक आदमी शहीद किया है, उन्होंने इस बात की भरपूर कोशिश की, टारगेटेड किलिंग के जरिए से उन्होंने कराची के अंदर खौफ और हिरास बिठाने की कोशिश की। उस खौफ हिरास के स्पेल को आपने तोड़ने की कोशिश की, आप कामयाब हो गए थे। उसी मौके पर 9/11 का वाकया भी हुआ था, उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो गई थी, किसी भी वजह से आपने वहां पर ब्लॉक करके कामयाबी हासिल कर ली थी। अब फिर आपकी बारी है, अब टारगेटेड किलिंग का टाइम नहीं है, अब जिसको मैं कोलेटरल डैमेज कहता हूं, मुकम्मल हमले की बात है। अब वहां मुकम्मल हमले पे गए थे, यहां तक मसलन उन्होंने क्वेटा में सानहा किया, उन्होंने डेर इस्माइल खान के अंदर हद कर दिए, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर वो अपने काम को कर चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपके ऊपर काम कर लिया उन्होंने, पहला हमला कर दिया, अब नफसियाती जंग शुरू हो गई है। अब आप इस नफसियाती जंग में उनको हरा दीजिए। तो चेहलों के दिन आप पूरी ताकत के साथ मैदान में आएंगे, वो इस बात को आपका दावा समझेंगे, जब वो दावा समझेंगे वो फिर स्ट्राइक करेंगे।
اور پھر ایک ضرب لگانے کی کوشش کریں گے, آپ کو پھر یہاں پہ مقاومت دکھانی پڑے گی. بس اس کا مطلب ہے آپ کو بار بار مقاومت دکھانی ہے, آپ کو بار بار مقاومت دکھانی ہے. اگر آپ میدان خالی نہ کریں وہ میدان چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ نے میدان خالی کر دیا وہ میدان میں اندر آ جائیں گے. آپ میدان خالی نہ کریں. اچھا, میدان خالی نہ کریں مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جہاں کہیں بھی عوامی اظہار کا موقع ملتا ہے بھرپور اظہار کر دیں. آپ کو دو جگہ عوامی اظہار کا بھرپور موقع ملتا ہے, ایک جلوس کے اندر ملتا ہے, ایک شہیدوں کے جنازوں پہ ملتا ہے, اسپیشلی شہیدوں کے جنازے. شہدا کے جنازے بہت بڑا اسپاٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم شہادت سے نہیں ڈرے, وہ جگہ ہے مارکہ. ایک جلوس ہے, ایک شہدا کے جنازے, ان دو جگہ کو آپ بھر دیجئے اپنے وجود سے, اس کو مکمل کر دیجئے. اب چاہے کتنی دفعہ کرنا پڑے, ظاہر جلوس کی تعداد محدود ہے, ایک چہلوم کا ہوگا, عاشور کا ہوگا, 21 رمضان کا ہوگا, لیکن شہدا کے جنازے وہ بار بار اٹھیں گے, اللہ سب کو محفوظ کرے, لیکن یہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب ہونے میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری میدان میں پہنچے, بے ہر صورت میدان میں پہنچ جائیں, میدان میں پہنچے, شہدا کے جنازوں کو عزت سے اٹھائیے, فخر سے اٹھائیے. یعنی آپ کے دل میں خوف اور حراس اور افسوس کے بجائے ان سے بڑھ کر فخر ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے. اور اس موقع پر وہ ایک اور ٹرک آپ کے ساتھ کر رہے ہوں گے, وہ یہ کہ آپ کی مظلومیت کے پیغام کو پامال کرنے کے لیے آپ کو ظالم دکھائیں گے, جو انہوں نے عاشور پہ کیا کہ ایک سانحہ کیا آپ مظلوم بن گئے. تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شیعہ مظلوم کہلائے, وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ شیعہ مظلوم کہلائے, تو وہ ظلم بھی کرتے ہیں اور مظلومیت کے بینیفٹ کو بھی آپ کو نہیں دینا چاہتے. صحیح ہے, تو وہ ایک طرف سے ظلم کر رہے ہیں, دوسری طرف سے مظلومیت کا بینیفٹ چھیننے کے لیے آپ سے وائلیشن کروا رہے ہیں, آپ سے وائلیشن کروا رہے ہیں. اب آپ کو دو کام کرنے ہیں, ایک جہاں کہیں عوامی اظہار کا موقع ہے آپ پوری طاقت کے ساتھ میدان میں آئیں اور مظلومیت کو محفوظ رکھیں, مظلومیت کو چھیننے نہ دیں. وہ آپ سے مظلومیت چھیننا چاہتے ہیں, وہ جانتے ہیں آپ سید الشہدا کے ماننے والے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ سید الشہدا کی مظلومیت نے لوگوں کو سروں کو چکا دیا تھا, آپ کو اس ہتھیار سے محروم کرنا چاہتے ہیں. صحیح, بس آپ کے پاس بہت باشعور ہدف ہے, ایک میدان کو خالی نہ ہونے دیں, میدان کو طاقت کے ساتھ بھریں, جوش و جذبے کے ساتھ ہوں, کبھی اپنے اندر خوف و ہراس نہ آنے دیں, غم و افسوس نہ آنے دیں, اپنے اندر جوش و جذبہ ہو اور شہادت کو فخر سمجھیں, ایک مسئلہ. دوسرا, وائلیشن پہ مت جائیے, وائلیشن پہ مت جائیے. اچھا, وائلیشن کی جگہ آپ ایک اور اسٹریٹجی لے سکتے ہیں. بس پہلی اسٹریٹجی اجتماع اظہار, دوسری اسٹریٹجی وائلیشن مت دکھائیے, نظم و ضبط دکھائیے. نظم و ضبط, آپ کا نظم و ضبط وائلیشن سے کہیں بڑھ کر ان کے دلوں کو لرزا دے گا. کیوں؟ یہ دیکھیں گے کراچی کے شیعہ پہلے اتنے منظم نہیں تھے, اب بہت منظم ہوتے جا رہے ہیں, یہاں سے پیچھے ہٹیں گے. کفن کی ترکیب آپ کے نظم و ضبط کے اظہار کا ایک راستہ ہے. اس کفن کی ترکیب سے آپ ایک طرف سے ان کو شہادت کی اپنی آرزو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر شہادت کی آرزو ہے, دوسری طرف سے آپ اپنا نظم و ضبط دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کفن کی بات ہو رہی ہے تو کتنی بڑی تعداد کفن پہن کر آئی ہے. آپ کا نظم و ضبط ظاہر ہوگا کہ آپ منظم ہیں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, اس موقع پر وہ آپ کو یتیم دیکھ رہے ہیں, اس موقع پر وہ آپ کو یتیم دیکھ رہے ہیں, آپ کو میچور نہیں دیکھ پا رہے. آپ اپنی ان چند حرکتوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جس کو تم یتیم سمجھ رہے ہو یہ یتیم نہیں ہے, یہ باشعور ہیں, باعقل ہیں اور منظم ہیں. یہاں سے مارکہ چینج ہوگا, آپ کو تین چار دفعہ یہ کام کرنا پڑے گا, اس کے بعد ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی, یہ اپنی اسٹریٹجی میں کچھ اور سوچیں گے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے, پھر ہمارے اندر تفرقہ ڈالیں گے, پھر ہمارے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کریں گے. جب ان کے سامنے ثابت ہو جائے گا اب یہ سمجھ رہے ہیں ہم متحد نہیں ہیں, ہم سیاسی یتیمی میں ہیں, تو یہ ہمارے اوپر طاقت کے ذریعے سے دھوس جمانا چاہتے ہیں. جب ہم ان کو دکھا دیں گے کہ ہم سیاسی یتیمی میں نہیں ہیں, ہم متحد ہیں, منظم ہیں اور پلاننگ پر ہیں, پھر یہ ہمارے اندر افتراق ڈالیں گے, پھر یہ ہمارے اندر افتراق ڈالیں گے. اس کا راستہ کچھ اور ہوگا, اس کو حل کرنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. بس یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اگر میری کیلکولیشن صحیح ہیں میں اپنی کیلکولیشن کے اوپر اعتماد کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو آپ کم از کم چند مہینے کا پلاننگ آپ کے سامنے واضح ہے, چند مہینے کی پلاننگ آپ کے سامنے واضح ہے, آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کیجئے, آپ ایک دوسروں سے مشورہ بھی کریں. اچھا, خوبصورتی اس پلاننگ میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کی تمام مذہبی ذمہ داریاں اس میں پوری ہوتی ہیں اور آپ اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی انشاءاللہ رکھ سکیں گے. خدا وجود اقدس امام کے واسطے ہمیں اس کے اندر کامیابی نصیب کرے انشاءاللہ. اپنے امام کے وجود پر ان کی تشریف آوری کی دعا کے ساتھ درود بھیجیں, محمد و آل محمد. بعض نعرے ایسے ہیں کہ جو نعرے ہیں لیکن ہمارے دل کی پکار بھی ہیں, بعض نعرے واقعہ ایسے ہیں. مثلا یہ نعرہ لبیک یا حسین نعرہ ہے لیکن دل کی پکار بھی ہے, واقعہ چاہتے ہیں. ایک اور نعرہ بھی ہے جو ہے نعرہ لیکن دل کی پکار ہے, یا امام منتظر الاجل الاجل, یا امام منتظر الاجل الاجل, یا امام منتظر الاجل الاجل. درود بھیجو محمد و آل محمد. میں اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے, چونکہ اب ظاہر ہے ہم لوگ کل آخری دن کے اوپر پہنچ جائیں گے, اور کل میں کوشش کروں گا کہ انقلاب کو عملی کرنے کے لیے جو کچھ اکیڈیمکس ہمارے پاس موجود ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج اس آخری بات کے اوپر کام کر لیتے ہیں. جب دشمن ضرب لگاتا ہے اتحاد پر تو اتحاد برقرار کیسے رہتا ہے, کیسے اتحاد برقرار رہتا ہے؟ اتحاد برقرار رکھنے کے لیے دو بہت چھوٹے سے نقطے کارآمد ہو سکتے ہیں. ایک, دشمن کے بارے میں سوئے زن دکھائیں, دوست کے بارے میں حسن زن دکھائیں. بس دشمن کے بارے میں سوئے زن دکھائیں کہ یہ آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا. اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا, دشمن ہے, آپ جانتے ہیں دشمن ہے, سعید الشہدا کی فکر کے اوپر نہیں ہے, سعید الشہدا کی فکر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اب آگے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا, سمجھ جائیں اچھائی نہیں کرے گا, دھوکہ دے گا. اگر یہ ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے اس کا مطلب سعید الشہدا کا واقعی چاہنے والا. اگر سعید الشہدا کا واقعی چاہنے والا نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ اچھائی نہیں کرے گا, یہ ہمیں دھوکہ دے گا. لہٰذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اگر ہم سے کوئی کہتا ہے ہم تحفظ عزداری کریں گے تو میں اس سے کہوں گا تم تحفظ مت کرو, ہمارے ساتھ شرکت کرو, شرکت کرو ہمارے ساتھ, تم ہمارے سر کے اوپر نگہبان بننے کی کوشش نہ کرو, شریک ہو جاؤ. یعنی اگر تمہیں واقعا سید الشہداء کی محبت یہاں تک لے کر آئی ہے تو شریک ہو, ہمارے نگہبان کیوں بنتے ہو؟ تو عرض یہ کروں گا, اگر کوئی ہم سے کہے ہم تحفظ عزداری چاہتے ہیں تو ہم سے کہیں تحفظ نہیں چاہیے, شریک ہو جاؤ. ہم شریک ہونے آئے, تم بھی شریک ہو جاؤ, مل کر سید الشہدا کے پرچم کو اٹھا. ہم نے کبھی تاریخ کے اندر عزاداری کے اوپر دروازہ بند نہیں کیا, ہندوؤں کو بھی بلایا ہے, سب کو بلایا ہے اس عزاداری کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداری ہمارے بابا کی میراث نہیں ہے, یہ سید الشہدا کا ورثہ ہے, سید الشہدا سب کے لیے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں عزاداری میں شریک ہونا چاہتا ہوں, خدا شاہد ہے کہ ہمارے دل کھلے ہوئے, کہ ہم کہیں گے سب شریک ہو جاؤ. ہم اپنے دشمنوں کو بھی دعوت دیں گے کہ نواز رسول کا غم منانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے, تمہاری بھی ذمہ داری ہے, رسول خدا نے اس نواز کا غم منایا تو تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ اگر رسول خدا کی نماز کی شہادت کا دن آیا ہے تو کیا صرف ہم سے آپ پوش ہوں؟ تم کیا رسول خدا کے ماننے والے نہیں ہو کیا؟ تو جو کوئی ہم سے یہ کہے ہم تحفظ دیں, ہم اس کو کہیں تم شرکت کرو, ہم نے سیاہ لباس کرنا تم بھی سیاہ لباس کرنا, اگر نہیں تمہارا دماغ میں آتا سیاہ لباس پہننے کا سادہ لباس پہنو لیکن شریک ہونے کے لیے آؤ تو سید الشہدا کے غم میں شریک ہو جاؤ. ہاں اس کے بعد پھر ہمارے دروازے کھلے گئے, پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں, لیکن کوئی نگہبان بننے کی کوشش کرے ہمارے سب کے اوپر, یہ ہمیں قبول نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اس معاملے میں بالکل برطرف کر دیجئے کہ ہم کسی کی نگہبانی کو قبول کریں. اچھا یہ نعرہ واقعا ان کے ذہن سے صحیح بالکل آیا, یہ جو تحفظ عزداری کا نعرہ ہے یہ خوف زدہ قوم کے لیے ہے, یہ قوم خوف زدہ ہے, ہماری عزداری کو کچھ ہونے والا ہے, کوئی نقصان پہنچائے گا, ہم سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں. کیوں سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں؟ اگر خدا تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری کسی کو دی ہے تو پوری طاقت دیتا ہے پر اسے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, خدا کسی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتا. اگر خدا نے اس قوم کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ ذکر حسین کو بلند کریں تو طاقت بھی دی ہوگی. نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی ذمہ داری دے اور ہمیں طاقت نہ دے. تو آپ مطمئن رہیے خدا نے آپ کو طاقت سے نوازا ہے. خدا نے اور میں عرض کروں گا ہمارے کمزور وجود میں طاقت نہیں ہے, سید الشہداء کے لہو میں طاقت ہے. ان کے لہو میں طاقت ہے اور آپ اس لہو کے نام پر آئے ہوئے ہیں, ان کے نام میں طاقت ہے. تو آپ اپنی طاقت پر انحصار کر سکتے ہیں چونکہ طاقت آپ کی نہیں ہے, سید الشہداء کی طاقت ہے, اس پہ آپ انحصار کر سکتے ہیں. اور دوسرا کام وہ لوگ فتنہ برپا کرنے کے لیے آپ کے درمیان صفوں میں افتراق ڈالیں گے. اس کا راستہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت, دشمن کے ساتھ سوئے زن, دوستوں کے ساتھ حسن زن. دوستوں کے ساتھ حسن زن دکھائیے, دوستوں کے ساتھ کبھی برا کلام اختیار مت کیجیے, دوستوں کو ہمیشہ دعوت دیجیے. عجیب سیرت دیکھتے ہیں اس معاملے میں امام خمینی کی. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو وسیع القلب نہ کرے تو کسی کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتا. اگر کسی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے وہ ساتھ قلبی دکھانی ہوتی ہے. ایک واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں, اس زمانے میں چیف جسٹس موسوی اردبیلی تھے, کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ہم نے ان کے سامنے کیس رکھا کہ کچھ لوگ آپ کی تصویریں پھاڑ رہے ہیں, کچھ لوگ منافقت ہیں, منافق ہیں, یہ آپ کی تصویریں پھاڑتے ہیں, ان کو کیا سزا دینی ہے؟ وہ بات کہیں پر آئی تو امام خمینی اسٹرکٹلی کہا کہ کوئی سزا نہیں دینی, ہماری تصویر پھاڑنے کے بعد کوئی سزا نہیں. کہا بھائی آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, آپ قانون کے تحت, اس ملک کے قانون کے تحت دی موسٹ ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں, آپ کی شخصیت آئینی اعتبار سے دفاع ہوئی بھی ہے, کوئی آپ پہ الزام نہیں لگا سکتا ہے. آپ کی تصویر پھاڑے اس نے قانون اساسی کے ساتھ بے احترامی کی ہے, قانون نے جس شخص کو قانوناً احترام دیا اس نے اس کو بے احترامی کی ہے. فرمایا میں اس کو قبول نہیں کروں گا, کوئی تصویر پھاڑے پھاڑنے دو اس کو, کوئی جرم سزا دینے کی ضرورت نہیں. اس حد تک وہ سطح قلبی پہ جاتے تھے. میں نہیں کہہ رہا ہم تصویر پھاڑنے کو برداشت کریں, ہم اپنے مقدسات کی کسی بھی ایسی توہین کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کوئی بھی قلبن برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ان کی وہ سطح اتنی تھی, ان کی وہ سطح قلبی اتنی زیادہ تھی. اب ایک اور واقعہ, کہیں پر کسی نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی عوام جو ہیں وہ بہت عجیب طرح کے لوگ ہو گئے ہیں, اپنے دین کے معاملے میں اتنے حساس نہیں ہیں. کہا نہیں, عوام حساس ہیں, عوام اچھے ہیں, ان کو ہم پر کچھ اعتراضات ہیں. اب دیکھیے میں اس کا پہلو پاکستانی ماحول میں اس طرح سے عرض کروں. ایک دفعہ ہم سندھ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, ایک سندھ کے عالم تشریف فرما تھے, وہاں پر گفتگو ہوئی کہ سندھ میں مدارس کے پاس ریسورسز نہ ہونے کے برابر, بہت قسمہ پرسی کی حالت میں. تو ہم نے کہیں کہا ان سے کہ سندھ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی ذمہ داری کو اس معاملے میں ادا نہیں کیا. کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, انہوں نے ادا کیا ہے, ہم نے تفہیم نہیں کیا ہے. یہ ان کی وسعت قلبی تھی. کہا ہم نے تفہیم نہیں کیا, مطلب یہ کہ اگر ہم پبلک کو یہ سمجھا دیتے کہ دین کی حفاظت کے لیے مدرسوں پر بھی محنت کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ بھی کر دیتے, جو ان کی سمجھ میں آتا ہے دین سے وہ کر ڈالتے ہیں. مشکل ہماری ہے, ہم نے محنت نہیں کی, وسعت قلبی چاہیے. کتنا آسان تھا کہ وہ کہہ دیتے کہ ہاں عوام ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے ہیں, ان کے اندر شعور نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہے, ہم نے نہیں سمجھایا, انہوں نے نہیں کیا. آپ کو وہ سطح قلبی دکھانی ہوتی ہے. تو ان کے سامنے گفتگو ہوئی امام خمینی کے سامنے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں دین کے معاملے میں, دین کے معاملے میں کمزور ہیں. انہوں نے کہا دین کے معاملے میں کمزور نہیں ہیں, ہم لوگوں سے کچھ برائی دیکھی ہے اس وجہ سے یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے, ہم لوگوں سے کچھ برائی دیکھی ہے. تو انہوں نے جو سامنے تھے انہوں نے کہا کہ آغا صاحب چلو ہمیں برا بھلا کہہ دیتے, بعض ایکاد آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. کہا نہیں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہم نے کوتاہی دکھائی ہے, ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو بھی کہتے ہیں. امام خمینی فوراً پلٹ کر کہا کیا میں امام معصوم ہوں؟ کہا میں معصوم نہیں ہوں, اگر کوئی مجھے برا بھلا کہتا ہے میں نے کوئی غلطی کیوں ہوگی, شاید اس وجہ سے برا بھلا کہہ رہا ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ میں کہوں کہ وہ مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم برداشت کریں کہ کوئی کہے, لیکن میں دکھانا چاہ رہا ہوں ان کی وسعت قلبی کس حد میں ہے, ان کی وسعت قلبی اس حد میں. اگر ان کے اندر اتنی وسعت قلبی نہ ہوتی لوگوں کو لے کے نہیں چل سکتے تھے. جب بھی آپ لوگوں کو لے کے چلنا چاہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں صرف اس کو لے کر چلوں گا جو میری فکر پر 100% متفق ہے, آپ اکیلے رہیں گے, پھر آپ ہمیشہ اکیلے رہیں گے. راستہ یہی ہے, آپ وسعت قلبی دکھائیں. کوئی ون مین شو نہیں کر سکے گا, اس قوم کے ساتھ کوئی ون مین شو نہیں کر سکے گا. یہاں پہ جو وسعت قلبی دکھائے گا وہ لوگوں کو لے کر چل پائے گا. تو اگر کسی کو لیڈر بھی بننا ہے تھوڑا سا وسیع القلب ہو جائے, وسعت قلبی دکھائیں, سب کو لے کر چلنے کی کوشش کریں. اور یہ وقت بہت اچھا وقت ہے, یہ وقت بہت اچھا وقت ہے. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, جو بہت زیادہ آگے آئے گا وہ بچے گا بھی نہیں, یہ بھی تقریباً طے شدہ بات ہے. جو بہت زیادہ آگے آنے کی کوشش کرے گا وہ بچے گا نہیں. میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ شہادت ہمیشہ مفید ہوتی ہے, شہادت ہمیشہ اثر دکھاتی ہے. یہ 25-30 سال کی تاریخ بہت خوبصورت درس ہے ہمارے لیے. ان سالوں کے اندر بہت کچھ ہوا ہے جو کئی 100 سالوں کے اندر نہیں ہوا تھا. شہادت نے ہمیشہ اثر دکھائے. مثلا ہمارے سامنے شہید ڈاکٹر بہشتی ہیں. آپ نے شہید ڈاکٹر بہشتی کو نہیں پہچانا ہوگا, بہت کم ان کا تذکرہ کہیں پہ ہوتا ہے. اور میں جب اس عظیم الشان آدمی کو دیکھتا ہوں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس خادم کو دیکھتا ہوں, تو میں خون جوش مانتا ہے کہ یہ آدمی, اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. شہید صبر, شہید ڈاکٹر بہشتی, یہ لوگ بہت مضبوط لوگ تھے اپنے دین کے اندر, اپنی فکر کے اندر, وسعت قلبی کے اندر. اور مظلوم تھے, واقعاً مظلوم تھے. ڈاکٹر بہشتی نے جس طرح سے ظلم برداشت کیا ہے خدا جانتا ہے, شاہ کے مقابلے میں بھی اور انقلاب کے بعد منافقین کے مقابلے میں بھی. کبھی تقریر کرنے چلے جاتے تھے تو وہاں پر منافقین جگہوں کو گھیر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ تقریر کر رہے ہوتے تھے اور نیچے سے نعرے لگ رہے ہوتے تھے ڈاکٹر بہشتی کے خلاف. صبر کرتے تھے, صبر کرتے تھے. اس آدمی کے اندر مانوی طاقت اتنی تھی کہ ایک دفعہ مشہد میں ایک جگہ پہ پہنچے, وہاں پہ منافقین پہلے سے ڈیرہ جمائے بیٹھے ہوئے تھے. یہ تقریر کرنے لگتے ہیں, سب لوگ نیچے سے کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں مردہ باد ڈاکٹر بہشتی کے اوپر. سنتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. مظلوم تھے, واقعہ مظلوم تھے. جب دیکھتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں پبلک کو, وہ نعرہ لگاتے رہتے ہیں, لگاتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر میں چپ ہو جاتے ہیں. تو ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, تم نے کیوں نہیں کہا مردہ باد بہشتی, تم بھی کہو, تم نے کیوں نہیں کہا. دو چار آدمی کی طرف اشارہ کر کے تم بھی کہو. اس کے بعد کہیں گے سب کہو مردہ باد بہشتی, اگر بہشتی حق پہ ہے تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا. سب مل کر بھی کہو, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر حق پر. ان لوگوں نے تاریخ بنائی ہے, ان لوگوں نے تاریخ بنائی ہے. حق کے نام پر پیچھے نہیں ہٹے, جانے دے دی, بم دھماکے میں شہید ہوئے, ذرہ ذرہ جل گیا, حق کے نام پہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہماری پرفخر تاریخ ہے. شیعہ کے پاس فخر بہت ہے, شیعہ اگر اپنی تاریخ کو پہچان دے یہ پرفخر تاریخ ہے. اس کے اندر عظیم الشان لوگ, ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے راہ میں عجیب عجیب قربانیاں دی. یہ شہید اول جن کو ہم شہید اول کہتے ہیں, دشمن کے ہاتھوں اسیر ہو گئے, دشمن کے ہاتھوں اسیر ہوئے تو قید خانے کے اندر تھے. سخت شکنجوں کے بعد اعلان ہوا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا. اپنے قید خانے کے اندر سونے کی جگہ پر وہیں پر بیٹھ کر, قید خانے کے اندر بیٹھ کر کتاب تحریر کرتے رہے. کتابیں لمعہ قید خانے کے اندر بیٹھ کے لکھی, اس قید خانے میں جس میں 2 دن کے بعد 3 دن بعد شہید ہونا تھا, پھانسی پہ چڑھنا تھا. اور جب ایک موقع کے اوپر بالکل اینڈ میں آنے لگے, سیاہی ختم ہو گئی, وقت انتہائی کم تھا, تو اپنی انگلی کو کاٹ کر خون سے ڈبو ڈبو کے لکھتے رہے. کہنے لگے مجھے اردو میں اہل بیت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے, میں صبر نہیں کر سکتا کہ کل میں شہید ہو گیا تو جو علم میرے پاس ہے وہ رہ جائے گا, مجھے لوگوں تک پہنچانا. یہ شہید ہے, شہید ہے, بافکر شہید ہے. اس کے بعد مانوی عالم ان کا یہ تھا کہ جب خدا نے تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں تو ایک پیپر کے اوپر لکھتے ہیں ایک آیہ کریمہ کو, ربی انی مغلوب فانتصر, اے خدا میرے پہ دشمن نے غلبہ کر لیا ہے, میری مدد کر. تھوڑی دیر میں اٹھتے ہیں, پیپر کو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اس پہ لکھا تھا ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرے بندے ہو تو صبر کر. ان کنت عبدی فاستبر, اگر بندے ہو صبر, فرمایا میں بندہ ہوں میں صبر کروں. صبر کیا, شہید ہوئے, لاشے کو آگ لگی, بانی بہاد, سب کچھ کر لیا, نام زندہ ہے, نام زندہ ہے. یہ شیعہ کی تاریخ ہے. اور یہ سب کچھ شیعت نے سید الشہداء سے سیکھا, سب کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاک پاس سے سیکھا. وہ شہید ہوتے رہے, وہ شہید ہوتے رہے اور ہم سب کو سکھاتے رہے کہ دیکھو راستہ یہ راستہ ہے. کسی نبی کی اولاد نے 11 نسلیں شہادت نہیں دی ہوگی, میں نہیں جانتا. میں تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کی, کیا کوئی نبی ہے جس کی 11 نسلیں براہ راست شہید ہوئی ہیں؟ وہ صرف سیدہ کا گھر ہے اور کوئی نہیں. صرف بی بی کا گھر ہے. گیارہ نسلیں شہادت دیتا ہے, گیارہ نسلیں شہادت دیتا ہے, اور ایک ایک آدمی جو شہید ہونے کو دیتا ہے وہ اپنی ذات میں کوہنور ہے. عجیب عجیب فن پارے رہے وجود انسانی کے, عجیب معراج کے اوپر پہنچے ہوئے میدان کرم اللہ کے اندر شہید ہو گئے. ان کا جوان علی اکبر ہے, ان کا بوڑھا حبیب ابن مظاہر, ان کا بچہ علی اکبر ہے, ان کے سب کے سب آسمان پر ہیں. اور اگر میدان کربلا کو دیکھیں کس طرح عشق قربان کرتے ہیں, کس طرح عشق قربان کرتے ہیں. حضرت قاسم کا سن کتنا ہونا چاہیے, نہیں معلوم, حضرت قاسم کا سن کم ہونا چاہیے, بہت بڑا سن نہیں ہے. شب عاشور جمع ہوئے میں شب عاشور کے موقع پر شہید الشہداء تذکرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ یہاں پہ شہید ہوگا, وہ وہاں پہ شہید ہوگا. اچانک قاسم کہتے ہیں چچا جان میں شہید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لڑکپن ہے, جوانی بھی دیکھے ہیں, لڑکپن ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب شہید الشہداء تیار کر رہے تھے تو سر پہ پہننے والی کوئی ٹوپی اس کے سر پہ نہیں آئی. بہت کم سن ہونا چاہیے, کہا میں شہید ہوگا یا نہیں ہوگا. سید الشہداء نے فرمایا بیٹا آپ بھی شہید ہو جائیں گے, سب شہید ہو جائیں گے, علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا. جیسے ہی سنا علی اصغر شہید ہوگا اپنی شہادت کو بھول گئے, کہا دشمن خیموں تک آ جائیں گے. کیا دشمن خیموں تک آ جائیں گے؟ اس کو کہتے ہیں ہاشمی غیرت, اس کو کہتے ہیں ہاشمی غیرت. مسلم بن عقیل تو آ کے گھر میں تھے, گھر میں نہیں رکے, کہا میں مارا گیا لوگ تیرے گھر میں گھسیں گے, میری غیرت گوارہ نہیں کرتی. قاسم اپنی شہادت کو سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دشمن خیموں میں گھسیں گے, قاسم کو گوارہ نہیں ہے کہ کوئی اس طریقے سے خیموں کے اندر آئے. خدا وند متعال نے عجیب امتحان دیا امام سجاد علیہ السلام سے, بہت بڑا امتحان دے دیا. عاشور کا دن آیا, حضرت قاسم سید الشہداء کے سامنے آئے, کہا چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دی. اب سید الشہداء کس دل سے علی اکبر کو کہہ چکے تھے تقدم والا دی, قاسم سے نہیں کہہ سکے. بار بار قاسم کو داما, کہا بیٹا اجازت نہیں دوں گا. اتنا ہاتھ پاؤں چومے کہ سید الشہداء نے اجازت دے دی. جب اجازت دی تو کہا بیٹا قاسم میں آپ کو خود تیار کروں گا. قاسم کو تیار کر دیا. سید الشہداء نے ایک عجیب کام کیا اس موقع کے اوپر, قاسم سے کہا بیٹا نزدیک آؤ. سید قاسم نزدیک آئے تو قاسم کا گریبان پھاڑ دیا. کہا چچا یہ آپ نے کیوں کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یہ تیری کی علامت ہے, شاید کسی کو رحم آئے. دشمن کہتا ہے قاسم میدان میں آئے تو لگا جیسے چوتھی کا چاند آیا ہے, مظلومیت کے ساتھ میدان میں آئے. کہتا ہے جوتے کا بند کھلا ہوا تھا, اب بچہ اتنا کم زندہ کہ اس کو احساس نہیں تھا, سر کے اوپر کھلا خود نہیں تھا, سر کے اوپر پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا, ماما لگا ہوا تھا. کہتا ہے ایک دشمن بڑھا, اس نے سید قاسم کے اوپر زہر لگائی, قاسم زمین پر گرے. اب ایک آواز آ رہی تھی چچا مدد کو آؤ, سید الشہداء لپکنے دے لیکن پہنچ نہیں پاتے تھے. پھر سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, کہا میرے فرزند کتنا سخت ہے, جو چچا وہ پکارے اور تیرا چچا آ نہ سکے, اور جب آئے تو تجھے کوئی فائدہ دے نہ سکے. لاشے قاسم کیسے آیا, مادر قاسم کے سامنے کیسے رکھا؟ میں کہوں گا سنت احسنی ہے, جس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا آج اس کا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پروردگارا تجھے واسطہ ان مسائب کا, اے پاک پروردگار اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ہمارے جوانوں کو حضرت قاسم حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہماری قوم کو شہادت کی طلب اور آرزو سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار دشمنان اہل بیت مکر و فریب کر رہے ہیں، تو جب واسطہ امام وقت کا دشمنوں کی مکر و فریب کر انہیں کے اوپر پلٹا دے. اے پاک پروردگار اگر یہ دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہ ہوں تو واصل جہنم فرما. جنہوں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار ہمارے بیماروں کو بالاخص مورد نظر چند بیمار ہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما. جو انسان حد کے اندر دنیا سے چلے گئے ان کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جان ساروں میں قرار فرما. اے خدایا اگر تو نے ہمیں ذکر شہادت دیا ہے، شہادت کا احترام دیا ہے، شہادت پہ رونا نصیب کیا ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو مقام شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.